بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری، اور آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے اہم واقعات اور رودادوں کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن پہلے ایک مختصر وقفہ اور آج کے پروگرام میں شامل موضوعات پر ایک نظر. جی ہاں ناظرین، آج کے پروگرام میں شامل موضوعات آپ نے ملاحظہ کیے. آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور آغاز میں ذکر کریں گے ہندوستان اور امریکہ کے درمیان پیدا ہونے والی سفارتی کشیدگی کا. نیو یارک میں ایک سینئر ہندوستانی سفارتکار کے ساتھ نیو یارک پولیس کی بدسلوکی پر ہندوستان کے عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، جبکہ اس حوالے سے امریکہ اور ہندوستان کے درمیان شدید سفارتی کشیدگی بھی پیدا ہو گئی ہے. ایک رپورٹ پیش خدمت ہے.
نیو یارک میں ہندوستان کی ڈپٹی کونسل جنرل دیویانی کو گزشتہ ہفتے مبینہ طور پر اپنے نوکر کے لیے ویزا حاصل کرنے کے لیے جعلی دستاویز جمع کرانے اور اسے کم تنخواہ دینے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا، جس پر ہندوستانی عوام نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے. نیو یارک میں ہندوستان کی ڈپٹی کونسل جنرل دیویانی کو 48 گھنٹہ حراست میں رکھے جانے اور انہیں برہنہ کر کے تلاشی لیے جانے کے اقدام پر ہندوستانی عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. 39 سالہ دیویانی کھوبرا گڑے کو 12 دسمبر کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ اپنی بیٹی کو اسکول چھوڑنے گئی تھیں. پولیس نے ان کو وہیں ہتھکڑی لگا کر جیل منتقل کر دیا. اگرچہ کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے ہندوستانی سفارتکار کی توہین پر اظہار افسوس کیا ہے، تاہم امریکی پولیس کے اس اقدام سے حکمراں کانگریس پارٹی اور یو پی اے حکومت پر سخت موقف اپنانے کے لیے دباؤ بڑھ گیا ہے. اس امریکی رویے کے بعد حکمراں پارٹی کے لیڈروں نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے امریکی وفد کے ساتھ اپنی ملاقاتیں منسوخ کر دیں، اور ہندوستانی وزارت خارجہ نے امریکی سفارتکاروں کو حاصل خاص مراعات ختم کرنے کے اقدامات کیے ہیں. ہندوستان نے سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے امریکی سفارتکاروں کو جاری کردہ شناختی کارڈز اور ان کے کنبوں کو دی گئی تمام رعایتیں بھی واپس لے لی ہیں. اس کے علاوہ ہندوستان نے امریکی سفارت خانے سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہندوستان میں اپنے قونصل خانوں کے ملازمین من جملہ قونصل خانوں کے افسروں کی تنخواہوں کی تفصیلات سے آگاہ کرے. حکومت ہندوستان نے امریکی سفارت کے تمام لائسنس من جملہ شراب کی درآمدات کے لائسنس منسوخ کر دیے ہیں، اور اسی طرح سے نئی دہلی میں امریکی سفارت خانے کے سامنے سے حفاظتی رکاوٹوں کو ہٹا دیا گیا ہے، اور امریکی سفارت خانے سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ویزوں، امریکی اسکولوں کے استادوں سے متعلق تفصیلات اور ان کی تنخواہوں، اور امریکی اسکولوں میں جو ہندوستانی کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہوں اور ان کے بینک اکاؤنٹ وغیرہ کی تفصیلات سے حکومت ہند کو آگاہ کرے. اس کے باوجود ہندوستان کے رائے عامہ کی نظر میں یہ اقدامات کافی نہیں ہیں، اور حکومت ہندوستان کو چاہیے کہ اس ملک کے عوام کے شایان شان رد عمل کا اظہار کرے. ایک ہندوستانی سفارتکار کی گرفتاری ایسی صورت میں انجام پائی ہے کہ حکمراں کانگریس پارٹی کو حالیہ دنوں میں اقتصادی حالات اور مالی و دفتری بدعنوانیوں کا سامنا ہے، اور حالیہ انتخابات میں کانگریس پارٹی نئی دہلی، راجستھان اور مدھیہ پردیش میں بھاری شکست کے سبب سخت دباؤ میں ہے. ایسے حالات میں نیو یارک پولیس کے ہاتھوں ایک ہندوستانی سفارتکار کی گرفتاری امریکہ کے ساتھ روابط کے طریقہ کار اور اپنے سفارتکاروں کو سیکیورٹی فراہم کرنے میں حکمراں جماعت کی مبینہ نااہلی کے حوالے سے اپوزیشن کی جانب سے کانگریس پارٹی پر مزید دباؤ کا سبب بنے گی. ہندوستان کی اپوزیشن جماعت بی جے پی کے ایک لیڈر روی شنکر نے کہا کہ نیو یارک میں ایک ہندوستانی سفارتکار کی گرفتاری سفارتی کنونشن کے خلاف ورزی ہے. ہندوستان کے سابق وزیر خارجہ یشونت سنہا نے بھی اس سفارتکار کی گرفتاری پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہم جنس بازوں کے بارے میں ہندوستان کی سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے پیش نظر حکومت ہندوستان کو چاہیے کہ امریکی ہم جنس بازوں کی سزا کے ذریعے اس اقدام کی تلافی کرے. جے ڈی یو کے لیڈر تیاگی نے بھی حکومت ہند سے درخواست کی ہے کہ ہندوستان میں مقیم امریکی سفارتکاروں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جائے، اور انہوں نے راجیہ سبھا سے اس مسئلے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. ہندوستانی عوام نے امریکہ میں ایک ہندوستانی سفارتکار کی برہنہ تلاشی کے خلاف امریکی سفارت خانے کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے اسے ناپسندیدہ اقدام قرار دیا، اور اسے تمام ہندوستانی خواتین کی توہین بتایا. سیاسی مبصرین کے نقطہ نگاہ سے امریکی پولیس کے اس رویے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ امریکہ کسی بھی بین الاقوامی قانون کے احترام کا قائل نہیں ہے، اور بے شرمی کے ساتھ غیر ملکیوں، حتیٰ سفارتکاروں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، اور اس کے لیے امریکہ کے خلاف سخت ایکشن لینے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے.
اور ناظرین اب رخ کریں گے سعودی عرب کا، جہاں گزشتہ 2 برس سے شاہی حکومت کی بدعنوانیوں کے خلاف مظاہرے جاری ہیں اور لوگ مسلسل اپنے بنیادی حقوق کی بحالی کا مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں. وہاں اب شاہی کونسل نے ایک نیا قانون انسداد دہشت گردی کے حوالے سے منظور کیا ہے، جس پر علاقائی اور عالمی انسانی حقوق کے اداروں نے سخت تشویش کا اظہار کیا ہے. اس قانون کے مندرجات اور مضمرات کیا ہیں، اس حوالے سے ایک رپورٹ پیش خدمت ہے.
سعودی عرب کی وزارتی کونسل نے عوام کے مطالبات دبانے اور پرامن مظاہروں کی سرکوبی کے لیے دہشت گردانہ جرائم اور ان کی مالی حمایت قانون کے زیر عنوان ایک نیا قانون پاس کیا ہے. سعودی حکومت کی وزارتی کونسل نے ایک نیا قانون پاس کر کے، جس کی روح سے ہر انفرادی یا اجتماعی اقدام کو جو براہ راست یا بالواسطہ طور پر امن عامہ کو درہم برہم کرنے کے مقصد سے کیا جائے، دہشت گردانہ جرم قرار دیا گیا ہے. بہت سے سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ سعودی حکومت کی جانب سے دہشت گردانہ جرائم سے متعلق نئے قانون کی منظوری کا اصلی مقصد ملک میں عوام کی آواز کو دبانا اور ان کے مظاہروں کی سرکوبی کرنا ہے. سعودی عرب میں تقریباً 3 سال سے سیول نافرمانی اور حکومت مخالف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. اگرچہ یہ مظاہرے زیادہ تر مشرقی علاقوں میں انجام پاتے ہیں، لیکن بعض اوقات دوسرے علاقوں حتیٰ دارالحکومت ریاض میں بھی عوام کے احتجاجی مظاہروں کا مشاہدہ کیا گیا ہے، اور یہ صورتحال آل سعود کی حکومت کے لیے تشویش کا سبب بنی ہے. گزشتہ 3 سال کے دوران سعودی حکومت نے عوام کے مظاہروں کو کچلنے کے لیے وحشیانہ تشدد سے کام لیا ہے، جس پر علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے سخت اعتراض کیا ہے. انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے سعودی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ عوام کے ساتھ تشدد سے کام لینے کا سلسلہ بند کیا جائے. انسانی حقوق کی عالمی تنظیم نے سن 2011 کے حوالے سے عوام اور سیاسی کارکنوں کی آواز کو دبانے کے لیے سعودی حکام کی کارروائیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ لوگوں کے سفر پر پابندی، انہیں ملک بدر کرنا، مخالفین کی شبیہ بگاڑنے کی کوشش کرنا، انہیں گرفتار کر کے قانونی تقاضے پورے کیے بغیر جیلوں میں ڈال دینا، یہ سب مخالفت کی آواز کو دبانے کے غیر قانونی اقدامات ہیں. ہیومن رائٹس واچ کے مطابق سعودی حکومت کی اقدامات اسلامی بیداری کی لہر کے اپنے ملک میں سرایت کر جانے کے خوف سے انجام دے رہی ہے. انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب میں انسانی حقوق کی صورتحال بہت تشویشناک ہے، اور مخالفین کی سرکوبی میں انسانی حقوق کے اصولوں کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا، اور ان لوگوں کے ساتھ انتہائی وحشیانہ سلوک کیا جاتا ہے جو ملک میں سیاسی اصلاحات چاہتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ سعودی حکومت انسداد دہشت گردی کے اس قانون کے ذریعے عوام کی سرکوبی کو قانونی رنگ دینے کے ساتھ عوام کے اندر سخت خوف و ہراس پیدا کرنا چاہتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عوام کے غم و غصے کو آزادی بیان اور انسانی حقوق کے منافی قوانین پاس کر کے ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے، اور کیا اس طرح وہ اپنے بنیادی حقوق کے لیے عوام کی تحریک اور ان کی آواز کو دبا سکے گی؟ سعودی عرب میں عوام کے ساتھ برسوں سے نسلی اور فرقہ وارانہ امتیاز سے کام لیا جا رہا ہے. سعودی عرب ان چند ملکوں میں ہے جہاں جمہوری اصولوں کی کوئی خبر نہیں ہے، پارلیمنٹ نہیں ہے، مساوات اور برابری کا تصور ناپید ہے، وزارتیں اور اہم سرکاری عہدے شہزادوں میں اور آل سعود سے وابستہ افراد میں تقسیم کیے جاتے ہیں، خواتین کو کوئی حق نہیں دیا گیا ہے، اس ملک کے شیعہ مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری قرار دیا گیا ہے، اور انہیں انتہائی بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم رکھا گیا ہے، اور اہم سرکاری عہدے انہیں توانائی اور اسپیشلائزیشن ہونے کے باوجود نہیں دیے جاتے. ان حالات میں سعودی عرب میں آزادی بیان اور جمہوری اصلاحات کے حامی حلقوں کا کہنا ہے کہ دہشت گردانہ جرائم سے متعلق نیا قانون دراصل عوام کی سرکوبی کا قانون ہے. اسی کے ساتھ ہی بہت سے تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ اس قانون کے نفاذ سے ملک میں رعب و وحشت کی فضا قائم ہوگی، جس سے مخالفین زیادہ مشتعل ہوں گے اور حکومت مخالف تحریک میں وسعت اور شدت آئے گی.
اور ناظرین اب رخ کریں گے فلسطین کا، جہاں فلسطینیوں سے متعلق عالمی ادارے انروا نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ اسے آئندہ سال غزہ کے مکینوں کے لیے 95 ملین ڈالر کی ضرورت ہوگی کہ وہ ان کی غذائی ضروریات کو پورا کر سکے، اور اگر یہ پیسے اسے موصول نہ ہوئے تو آئندہ برس غزہ میں لوگوں کے لیے غذائی اشیاء کی شدید قلت پیدا ہو جائے گی. صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں ٹیلی فون لائن پر ممتاز تجزیہ نگار پروفیسر شمیم اختر.
آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلی مرتبہ اسرائیل دھمکی دے رہا تھا حملہ کرنے کی تو اس میں محمد مرسی صاحب اس وقت برسر اقتدار تھے, وہ بیچ میں پڑے تھے اور کسی نے اور ترکی نے بھی مداخلت کی تھی تو کسی نے کسی طرح سے اسرائیل کو انہوں نے باز رکھا حملہ کرنے سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو معاہدہ یا مفاہمت ہوئی تھی اس میں یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ یہ محاصرہ جو ہے یہ اٹھایا جائے. اور یہ تو آپ کو یاد ہے کہ بین الاقوامی برادری کا یہ شروع سے مطالبہ رہا ہے اور ترکی نے تو اپنی ایک اپنا راحت رسانی کا جہاز بھی بھیجا تھا جس پر اسرائیل نے قزہ خانہ حملہ کر کے 9 ترکوں کو شہید بھی کر دیا تھا. تو بین الاقوامی برادری بالکل خاموش ہے صاحب. اس سے زیادہ جو تکلیف دہ بات ہے کہ حماس کو جو منتخب جماعت ہے اور اس کو محمود عباس نے برطرف کیا تھا اقدار سے, جبکہ محمود عباس خود ان کی سزا کی مدت ختم ہو گئی تھی اور ان کو آئینی طور پر بھی اختیار نہیں تھا کہ حماس کی منتخب حکومت کو برداشت کرنے کا. لیکن بہر صورت آپ کو معلوم ہے کہ ان عرب ملکوں میں تو یہی ہوتا رہتا ہے, امریت ہے. جیسے محمد مرسی کو انہوں نے برطرف کر دیا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اور قطر کی مدد سے, تو یہ تو ہوتا رہتا ہے. لیکن سوال یہ کہ اس وقت ایک مفاہمت کی گئی تھی تو اس کے میں نے تو اخبارات نہیں پڑھا تھا کہ اسرائیل یہ پابندیاں جو ہے یعنی جو ناکہ بندی ہے اس کی وہ اٹھا لے گا. تو اب بارسوٹ محمد مرسی صاحب تو آئے نہیں اور ان کی جگہ جو حکومت آئی ہے یہ بدترین قسم کی فسائی حکومت ہے, حسنی مبارک سے بھی زیادہ بدتر حکومت ہے یہ. اس نے تو رفع کی کہ ناکے کی پابندی کر دی, اس پابندی عائد کر دی اور فلسطینیوں نے بیچاروں نے بمباری سے بچنے کے لیے اپنی پناہ کے لیے اور اشیاء سر فاصل کرنے کھانا پانی کے لیے جو سرنگیں کھود رکھی تھیں, اس نے کوئی 60,000 سرنگیں اس مردود نے بند کروا دی. اب دیکھیے, اب عالم یہ ہے کہ دیکھیے عرب لیگ سوئی پڑی ہے بلکہ مخاصمت کر رہی ہے. سعودی عرب تو کہتا ہے کہ حماس جو ہے یہ دہشت گرد ہیں, اسرائیل بھی کہتا ہے حماس دہشت گرد ہیں, امریکہ بھی کہتا ہے حماس دہشت گرد ہیں اور سعودی عرب وغیرہ کا اس میں ایما ہے, وہ حماس کو ختم کرانا چاہتے ہیں. لیکن ختم ہونے کی نہیں ہے حماس جو ہے, اگر ختم ہوں گے تو محمود عباس کا ٹولہ ختم ہوگا.
اور اب رخ کریں گے ترکی کا, جہاں پولیس نے کارروائی کی ہے مالی بدعنوانیوں میں ملوث بعض بااثر افراد کے خلاف, اور ان بااثر افراد میں بعض کا تعلق حکمراں جماعت کے قریبی عزیز رشتہ داروں سے ہے. ترکی کے ذرائع ابلاغ پولیس کی اس کارروائی کو ترکی میں ایک سیاسی زلزلے سے بھی تعبیر کر رہے ہیں. صورتحال کس طرف جا رہی ہے, ایک رپورٹ پیش خدمت ہے.
ترکی کی پولیس نے حکومتی اداروں میں مالی بدعنوانی میں ملوث عناصر کے خلاف وسیع آپریشن کیا جو میڈیا کا انتہائی ہنگامہ خیز موضوع بن گیا ہے. اس آپریشن میں 50 عہدیدار گرفتار ہوئے ہیں جن میں حکمران جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے رہنما اور کچھ وزراء کے بیٹے اور رشتہ دار بھی شامل ہیں. ذرائع ابلاغ نے اس آپریشن کو سیاسی زلزلے کا نام دیا ہے. سن 2014 میں صدارتی اور مقامی انتخابات کے پیش نظر یہ پولیس آپریشن ملک کو بنیادی تبدیلی کی جانب گامزن کر سکتا ہے, لہذا پولیس آپریشن کے محرکات اور عوامل پر بحث چھڑ گئی ہے. حکمراں جماعت کے بعض عہدیداروں کا کہنا ہے کہ داخلی اور بیرونی حلقوں نے مشترکہ سازش کے تحت یہ پولیس آپریشن کروایا ہے تاکہ ملک کی سیاست کو ایک خاص سمت میں لے جا سکیں. ان عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بعض طاقتیں ترکی کی موجودہ پوزیشن سے ناخوش ہیں, وہ چاہتی ہیں کہ ترکی کو ایک الگ مقام دیا جائے. اس فکر کے حامل تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ جب تک وزیر اعظم رجب طیب اردوغان اقتدار چھوڑ نہیں دیتے اس وقت تک واقعات کا سلسلہ جاری رہے گا. کچھ تجزیہ نگار یہ بھی مانتے ہیں کہ موجودہ صورتحال وزیر اعظم رجب طیب اردوغان اور دوسرے انتہائی بااثر سیاسی رہنما فتح اللہ گولین کے مابین جاری سیاسی کشمکش کا نتیجہ ہے. ان تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ گولین کے حامی افراد مختلف حساس حکومتی اداروں کے اندر موجود ہیں اور پولیس اور فوج پر ان کا خاصا رسوخ ہے۔ اسی لیے گولین نے اپنے انہی حامیوں کی مدد سے حکومت کو بدنام کرنے کے لیے یہ کارروائی انجام دلوائی ہے۔ بہرحال یہ چیز بہت اہم ہے کہ ترکی کی حکومت اس صورتحال پر کیا رد عمل دکھاتی ہے اور مالی بدعنوانی کے سلسلے میں پیدا ہونے والے اس طوفان سے کیسے نمٹتی ہے۔ حکومت پر یہ دباؤ ہے کہ اس قسم کے افراد کیوں اب تک پرسکون انداز میں بدعنوانی انجام دیتے رہے اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ ایسا لگتا ہے کہ حکومت اس سلسلے میں اگر کوئی بھی کارروائی کرتی ہے تو اس پر مخالفین کی کڑی نظر رہے گی اور حکومت کے لیے کسی بھی قسم کی نرمی برت پانا آسان نہیں ہوگا۔ حکومت نے پولیس محکمے کے اعلیٰ عہدیداروں کی برطرفی اور تبادلے کے سلسلے میں جو اقدام کیا اس پر مخالفین نے شدید احتجاج کیا اور کہا کہ حکومت مالی بدعنوانی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کیا اقدام کرتی ہے۔ اگر حکومت اس سلسلے میں سنجیدہ کارروائی کرتے ہوئے تمام خاتیوں کے خلاف ٹھوس اقدامات کرتی ہے تو اسے رائے عامہ کی نظر میں قدر راحت مل سکتی ہے، ورنہ دوسری صورت میں حکمراں جماعت کو بڑا انتخاباتی نقصان پہنچ سکتا ہے۔
جی ہاں ناظرین، اب ذکر کریں گے ڈی ایٹ ممالک کا۔ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ ڈی ایٹ یہ آٹھ ممالک کا ایک گروپ ہے، آٹھ ترقی پذیر اسلامی ملکوں کا ایک گروپ، جس میں ایران، پاکستان، ترکی، انڈونیشیا، ملائیشیا، بنگلہ دیش، مصر اور نائجیریا شامل ہیں۔ آٹھ ترقی پذیر اسلامی ملکوں کا یہ گروپ سن 1997 میں قائم کیا گیا تھا اور اس کے لیے پہلا اجلاس ترکی کے شہر استنبول میں ہوا تھا۔ اس وقت کے ترکی کے صدر جناب معاف کیجیے گا وزیر اعظم نجم الدین اربکان صاحب نے اس کی تجویز پیش کی تھی اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ترقی پذیر اسلامی ملکوں کو عالمی سطح پر اقتصادی فیصلہ سازی کے اندر شریک کیا جائے اور ان کا وقار بلند کیا جائے۔ اس کے علاوہ آپس میں اقتصادی اور ٹیکنالوجیکل تعاون کو فروغ دیا جائے، اور تیسرا جو سب سے اہم مقصد یہ تھا کہ رکن ملکوں کے اندر عوام کے معیار زندگی کو بلند کیا جائے۔ اس حوالے سے ڈی ایٹ ملکوں کا ایک اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے، جس میں ڈی ایٹ کے رکن ملکوں کے وزرائے خارجہ شریک ہیں، اور یہ اجلاس آج شام کسی وقت ختم ہو جائے گا، کل سے اسلام آباد میں شروع ہوا ہے۔ اس اجلاس اور ڈی ایٹ گروپ کے اغراض و مقاصد کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، لیکن میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ ڈی ایٹ کے رکن ممالک نے اب تک جو اقدامات کیے ہیں ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مسلسل ترقی اور پیش رفت کی طرف گامزن ہے۔ سب سے اہم اقدام جو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی آفر اینڈ ٹرانسفر کا ایک پورا نیٹ ورک قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کے تحت رکن ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ٹیکنالوجی کا تبادلہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایویشن کے شعبے میں یہ ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ٹرانسپورٹیشن کے شعبے میں ان ممالک کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اور اس کے ذریعے سے عالمی اقتصادی منڈیوں کے اندر اور عالمی معیشت کے اندر ڈی ایٹ ملکوں کے جو حصے داری ہے اس میں اضافہ کرنا ہے۔ اس ساری صورتحال پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے ممتاز تجزیہ نگار جناب محمد علی فتح اللہ زادے صاحب، جو اب سے تھوڑی دیر بعد اسٹوڈیو میں آنے والے ہیں۔ ہاں، لیکن آئیے قبل اس کے کہ ہم ان سے گفتگو کا آغاز کریں، ایک مختصر بریک لیتے ہیں۔
امریکہ میں سینئر سفارتکار سے بدسلوکی پر ہندوستان کی شدید برہمی۔ سعودی عرب میں دہشت گردی مخالف قانون کی منظوری۔ غزہ کا محاصرہ۔ ترکی میں سیاسی زلزلے کے آثار۔ اسلام آباد میں ڈی ایٹ کے وزرائے خارجہ کا اجلاس۔
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahartv.ir۔
ناظرین، پروگرام میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے، اور ہم گفتگو کریں گے ڈی ایٹ کے رکن ممالک کے وزارتی اجلاس کے حوالے سے بھی، لیکن ہمارا موضوع بحث خود ڈی ایٹ گروپ کے اغراض و مقاصد، اس کا اب تک کا جو سفر ہے وہ، اور کتنی اس نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیو ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار جناب محمد علی فتح اللہ صاحب۔ فتح اللہ صاحب، میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔
میں بھی آپ کی خدمت میں۔
جناب فتح اللہ صاحب، D8 کا قیام جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں سن 1997 میں عمل میں آیا تھا، اور اس وقت کے ترک وزیر اعظم جناب نجم الدین ارکان صاحب نے اس کی تجویز پیش کی تھی، اور اس کا بنیادی مقصد جو تین اہم مقاصد نظر آتے ہیں، ایک تو یہ کہ رکن ملکوں کے درمیان اقتصادی تعاون کو فروغ دینا، عوام کے معیار زندگی کو بلند کرنا، اور تیسرا یہ تھا کہ عالمی سطح پر معیشت کے اندر عالمی منڈیوں میں D8 کے رکن ممالک کا حصہ بڑھانا۔ آپ کے خیال میں اب تک کا جو سفر ہے وہ کیسا رہا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بہرحال اگر
ہم موازنہ کریں دیگر تنظیموں اور اداروں سے اس سطح کے جو تشکیل پائے ہیں دنیا کے مختلف علاقوں میں، ہم قابل قبول اس کا جو کارکردگی ہے وہ نظر آتی ہے۔ گروپ D8 جو ہے یہ بہرحال اپنے اہداف کے بہت حد تک نزدیک پہنچا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ گروپ D8 کا ایک مستقل سیکریٹریٹ ہے، اس کے اجلاس جو ہیں منظم طور پر منعقد ہوتے ہیں، اور ہر اجلاس میں کچھ فیصلے کیے جاتے ہیں، اور یہ جو فیصلے ہیں یہ اپنے نوعیت کے لحاظ سے بہرحال قابل عمل ہوتے ہیں۔ بنابراہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ D8 کی اب تک کی جو کارکردگی ہے اپنی تشکیل سے لے کے اب تک اپنے اہداف کے نزدیک پہنچا ہے، ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر اس کا جو کارنامہ ہے کارکردگی قابل قبول ہے۔ جناب آقای فتح اللہ،
مجموعی طور پر دیکھیں جو اغراض و مقاصد ہیں D8 کے، ایسے ہی اغراض و مقاصد تقریباً ہمیں ECO کے بھی دکھائی دیتے ہیں، اور اسی طرح کے اغراض و مقاصد اگر آپ دیکھیں، اگر وسیع النظری کے اندر اگر ہم اس کا مشاہدہ کریں تو شاید OIC کے پلیٹ فارم پر بھی یہ اغراض و مقاصد حاصل کیے جا سکتے تھے، لیکن کیا وجہ تھی کہ ایک خاص جہت میں ایک خاص مقصد کے تحت D8 کے نام سے گروپ تشکیل دیا گیا؟
نقطے درست،
آپ نے اچھے صحیح نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم گروپ D8 کے جو ترکیب ہے اس پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گروہ جو ہے بہت حد تک ایشیا میں موجود تین اداروں جیسے آسیان جو جنوبی ایشیا، جنوب مشرقی ایشیا پایا جاتا ہے، سارک جو جنوب ایشیا میں پایا جاتا ہے، اور اسی طرح مغربی ایشیا میں جو ECO پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ دوسری جو افریقہ میں جو اقتصادی یونینیں جو پائی جاتی ہیں، یہ ساری تنظیمیں مجموعی طور پر یہ ساری تنظیمیں جو ہیں وہ رشد حاصل کر رہی تھیں۔ در حقیقت آپ دیکھیں کہ D8 جو ہے ان تمام اداروں اور تنظیموں کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہے۔ D8 میں آپ دیکھیں کہ ان علاقوں کے ملکوں پر مشتمل ہے، وہ ممالک جن کے اندر کافی پوٹینشیل پائی جاتی ہے، اور در حقیقت وہ ان کی آبادی کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ عام طور پر یہ اسلامی ممالک ہیں، خود نائجیریا بھی دیکھیں جو افریقی ملک ہے، اس کی آبادی بھی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ در حقیقت ایک طرح سے یہ ایک ترقی پذیر عالم اسلام کے ترقی پذیر ملکوں کی تنظیم ہے، یہ جو ہے ایک طرح سے مختلف گروہوں اور مختلف اداروں کے درمیان ایک دوسرے سے وصل کرنے کا کام بھی کرتی ہے۔ اہداف کے مشترک ہونے سے کوئی مشکل پیدا نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس طرح سے اہداف کے حصول میں مدد ملتی ہے. آپ دیکھیں کہ جیسے کہ او آئی سی کے جو اہداف ہیں یا اسی طرح سے یورپی یونین کے جو اہداف ہیں یا اسی طرح سے دیگر اداروں کے جو اہداف ہیں, ہم وہی اہداف ڈی ایٹ گروپ میں بھی نظر میں رکھ سکتے ہیں. البتہ ڈی ایٹ کے جو اپنی خصوصیات ہیں وہ اس کو جو امتیاز حاصل ہے وہ اس بات کا باعث ہوں گے کہ ڈی ایٹ اپنے طور پر کام کرے. اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو اپنی خصوصی کارکردگی ہے اس میں اس نے کافی کامیابی حاصل کی ہے. بنابراین دیگر اداروں کے اہداف سے اس کے اہداف کا مشترک ہونا اس بات میں معنی نہیں ہوگا کہ یہ اپنی کارکردگی جاری رکھ سکے.
وہ یہ ہے کہ عالمی منڈی میں ڈی ایٹ ممالک کا جو اقتصادی حصہ داری اور شراکت ہے اس کو بڑھایا جائے. اب تک کتنا تھا اور آئندہ وقتوں میں یا موجودہ صورتحال میں کس حد تک یہ تنظیم اس ہدف کو حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے؟
بہرحال آپ جانتے ہیں کہ اس وقت عالمی اقتصاد میں ہمارے سامنے گروپ 20 ہے. یعنی آپ دیکھیں گروپ 20 میں بہت ڈی ایٹ کے بہت سے ممالک ایسے ہیں جو ڈی ایٹ کے جو گروپ 20 میں بھی موجود ہیں. عالمی دنیا کی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو بہرحال اقتصادی تنظیمیں ہیں. ڈی ایٹ ایک طرح سے عالم اسلام کی عالمی اقتصاد میں عالم اسلام کی نمائندگی بھی کر سکتی ہے اور اس کے اندر اس بات کی پوٹینشیل پائی جاتی ہے کہ عالم اسلام کی جو ترقی پذیر اقتصاد ہے اس کو دنیا میں متعارف کرا سکے. اس سے الگ ہٹ کر خود ڈی ایٹ کے اپنی الگ اور شناخت اور کارکردگی بھی ہے. یہ ابھی ابتدائی راہ میں ہے. بہرحال یہ گروپ جو ہے یہ جو تعاون اس کے پیش کیے گئے ہیں اور ابھی اس اجلاس میں جو نجی شعبے پر زیادہ توجہ دی گئی ہے اور اسی طرح سے یعنی ڈی ایٹ کے رکن ملکوں کے نجی شعبوں کے درمیان اگر ہم تعاون کو بڑھائیں تو اس طرح سے جو عالم اسلام کے اقتصادی اتحاد میں یہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے. ڈی ایٹ کو عالمی اقتصاد میں بہرحال اپنی جگہ ملے گی.
جو حالیہ فیصلہ 2013 میں ایک تو تین اہم فیصلے, ایک تو یہ کہ مشترکہ یونیورسٹی کے قیام کی بات ہے کہ ڈی ایٹ ممالک کی ایک مشترکہ یونیورسٹی قائم کی جائے, اور مشترکہ سرمایہ کاری بینک کا قیام ہے, اور سب سے اہم جو اقدام ہے وہ ایک چینل کا قیام ہے جس میں رکن ملکوں کے درمیان ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر ہو اور ٹیکنالوجی آفرنگ ہو کہ ہم کیا ٹیکنالوجی آفر کر رہے ہیں اور کیا ٹیکنالوجی ایک دوسرے کے ساتھ ٹرانسفر کر سکتی ہیں. یہ تین اقدام جو ہیں بنیادی طور پر, جس کا ذکر وزیر خارجہ محمد جواد ظریف صاحب نے بھی اپنے تقریر میں کیا ہے اجلاس کے حوالے سے, یہ تین اقدام آپ کے خیال میں کس حد تک اس تنظیم کے اغراض و مقاصد کو آگے بڑھانے میں کارگر ثابت ہو سکتے ہیں؟
ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ یہ اقدامات اس کو اہداف تک پہنچنے کے لیے زیادہ اقدامات اس سلسلے میں اٹھائے جائیں گے. گزشتہ سال کے دوران اسی آپ دیکھیں کہ عالم اسلام کی یونیورسٹی اور کے سلسلے میں کچھ ابتدائی اقدامات کیے گئے ہیں, اور اگر ہم اس سلسلے میں کامیاب ہو جائیں کہ عالم اسلام کے ایک علمی اور تعلیمی مرکز اگر ہم قائم کر سکیں تو یہ در حقیقت یہ جو ڈی ایٹ کے اقتصادی جو اتحاد اور یکجہتی میں یہ ادارہ کافی اہم کردار ادا کر سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت ترقی کا جو محور ہے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہے. اب ڈی ایٹ کے رکن ملکوں نے اگر اس مسئلے پر توجہ دی ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ترقی اقتصادی ترقی پر ان کی بہت گہری نظر ہے. اسی طرح آپ نے جو دو دیگر آپ دیکھیں کہ ٹرانسپورٹ کی طرف یا ڈی ایٹ کے رکن ملکوں کے درمیان ٹرانسپورٹ کے شعبے میں جو تعاون ہے وہ بھی بہت اہم ہے, اور کہ مواصلات کے شعبے میں اگر ڈی ایٹ کے رکن ملکوں کے درمیان تعاون بڑھے تو ان کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے, اور جو ان کے اقتصادی شعبے میں بھی جو ترقی آئے گی جیسا کہ ہم نے عرض کیا. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اقتصادی تعاون کا بنیادی جو اساس ہے وہ نجی شعبوں پر رکھی جائے, اور ان ملکوں کے جو نجی شعبے ہیں ان کے لیے بہرحال سب سے پہلے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے پاس کافی اطلاعات ہوں, اور اس کے بعد پھر ان کے درمیان نقل و حمل کے شعبے میں اور ٹرانسپورٹ کے شعبے میں مواصلات کے شعبے میں تعاون اگر بڑھے تو یہ اقتصادی تعاون میں بہت اہم مددگار ثابت ہوں گے. گزشتہ سال ایران میں دو سال پہلے ڈی ایٹ کے وزرائے زراعت کا اجلاس ہوا جو بہت کامیاب اجلاس تھا, تہران میں منعقد ہوا تھا, اور اس میں رکن ملکوں کے درمیان مویشیوں کی پرورش اور زراعت کے شعبے میں تعاون کی راہوں کا جائزہ لیا گیا. آپ دیکھیں کہ ان ملکوں میں جو زراعت جو ہے یہ ان ملکوں کی ایک خصوصیت ہے, اور اس میں تعاون بہرحال ان ملکوں کے درمیان دیگر شعبوں میں تعاون پر منتج ہو سکتی ہے. بہرحال 2013 کے اجلاس میں جو فیصلے کیے گئے ہیں ان میں توانائی کے شعبے میں ہم لوگ نقل کے شعبے میں بھی تعاون پر زور دیا گیا, اور اسی طرح سے رکن ملکوں کے درمیان مشترکہ یونیورسٹی کے قیام پر بھی زور دیا گیا. یہ تعاون کی راہ میں ایک بنیادی اقدامات ہیں. ہم انشاءاللہ ان فیصلوں پر عمل کا بھی مشاہدہ کریں گے. آخری سوال ماں از جناب علی انہس کے
نجم الدین اربکان صاحب کا ایک انٹرویو میں نے پڑھا تھا, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ڈی ایٹ ممالک جو ہیں وہ یہ ایک اس کا نیوکلس ہم نے بنایا ہے, یعنی یہ ہستہ مرکزی ہے, جبکہ اس کے گرد ڈی سکسٹی کا ایک دائرہ انہوں نے ترسیم کیا تھا. آپ کے خیال میں کس حد تک اس بات کا امکان موجود ہے کہ مستقبل میں یہ ڈی ایٹ ممالک کے گرد ایک ڈی سکسٹی کا دائرہ تشکیل پائے گا؟ دو منٹ کا وقت ہے.
آپ صحیح کہہ رہے ہیں, انہوں نے ڈی ایٹ کو ڈی سکسٹین میں تبدیل کرنے کا نظریہ پیش کیا تھا, اس کے منصوبہ بندی کی تھی, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو تعاون جو ڈی ایٹ کے تعاون جتنا زیادہ محکم ہوگا جتنا اس میں فروغ آئے گا اتنے ہی ہم زیادہ آسانی کے ساتھ ہم اس کو وسعت دے سکتے ہیں, لیکن اگر ڈی ایٹ کمزور رہ گیا تو شاید اس کے ارکان میں اضافہ شاید زیادہ آسان نہ ہو. ارکان کے لحاظ سے در حقیقت دیکھیے اس سلسلے میں بہت ہی صبر اور تحمل کے ساتھ اس میں توسیع کے مسئلے پر غور کرنے کی ضرورت ہے, اور در حقیقت تعاون کی بنیاد جتنی محکم ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ توسیع کا امکان بڑھ جائے گا. اصل ہدف بہرحال
ڈاکٹر فتح اللہ صاحب آپ کا اس گفتگو کے لیے, اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اس گفتگو کے لیے کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. ہمیں امید ہے کہ ڈی ایٹ ممالک انشاءاللہ بہت جلد ڈی سکسٹی ممالک میں تبدیل ہو جائیں گے, اور یہ جو نیوکلس بنا ہے یہ نیوکلس دنیا کے غریب اور ترقی پذیر ممالک کو اپنے گرد جمع کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. اپنے میزبان عظیم سبزواری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.